السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسوله الکریم. الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم آنس وحشتی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے محرم کی فضیلت اور اہمیت. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. ہجرت کے لحاظ سے 1429 یعنی 1429 سال شروع ہو چکا ہے، اور تمام بہنوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو نیا سال مبارک. امت مسلمہ کے نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. محرم کے معنی ہیں حرمت والا، اور مراد ہے کہ اس مہینے میں قتل و غارت، عزت، مال، جان حرام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان یا کسی کی بھی عزت، جان اور مال پر حملہ نہیں کر سکتا، اس کا تحفظ کرے گا. اور دوسرے معنی ہیں احترام والا، تبرک والا، برکت والا. اس مہینے میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پہلا حکم کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، قتل و غارت اس میں نہیں کیا جا سکتا، جنگ میں حصہ نہیں لیا جا سکتا، یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. لیکن احترام، عبادت، گزاری کا اہتمام یہ آج بھی باقی ہے. اللہ رب العزت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان کرتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ترجمہ اس طرح سے ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان مہینوں میں بد امنی نہیں پھیلانی چاہیے. اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب. عربوں کے ہاں 3 مہینے اشہر و حج کہلاتے تھے، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. ان مہینوں میں وہ حج کے لیے احرام باندھتے، سواریاں تیار کرتے، حج کی طرف سفر کرتے، ذوالحج کے مہینے میں حج کرتے، اور پھر ان کی واپسی ہوتی. اور رجب کا مہینہ خاص طور پر ان لوگوں نے عمرے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. مدر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سورت توبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، گویا کہ فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے، تقدیر الہی، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی تعداد مقرر کی، اور 12 مہینوں کی تعداد کا مقرر کرنا دراصل وقت کی تقسیم ہے، اور وقت کی پیمائش کا یہ قدرتی کیلنڈر ہے، چاند کے حساب سے قمری تقویم یہ وقت کی پیمائش، وقت کو ماپنے کا ایک فطری کیلنڈر ہے۔ ایک مہینے کی مدت کتنی ہوتی ہے کہ ایک چاند کو دیکھنے سے لے کر اگلے چاند کو دیکھنا، ایک ہلال کی رویت سے لے کر دوسرے ہلال کی رویت، یعنی اس کو دیکھنا، اور سال، یعنی جب 12 مہینے ایسے جمع ہوتے ہیں تو سال بنتا ہے، تو یوں 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت ہے، اس کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے پورے سال کے کچھ مہینوں کو اور کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا کی ہے، اور مہینوں میں اور دنوں میں کچھ خاص احکام مقرر کیے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک مہینہ ہے جس کو قرآن نے حرمت والا مہینہ کہا ہے، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ کا عدم واجب اس کا احترام ہونا، اس کا متبرک ہونا اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور وہ دور جبکہ عرب میں جاہلیت کا دورہ تھا، قتل و غارت عام تھا، اور انسانیت کی تذلیل تھی، اور لوگوں کی عزتیں، ان کے جان اور مال محفوظ نہ تھے، تو محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے کہ سب کی جان مال عزت کو ایک تحفظ میسر آ جاتا تھا۔ یہ تمام انبیاء اکرام، ان کی شریعتیں بھی اس پر متفق ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کے بارے میں کہ ان میں عبادت کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں محرم کی فضیلت اور اس میں روزے رکھنے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور یہ مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيدَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَشُورَى احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اور یوم عشورہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مدینہ میں آئے تو اس وقت وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسا دن ہے، جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات دلائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے حقدار اور اہل ہیں۔ اس پر حضور نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مدنی زندگی کے بالکل آغاز میں، جبکہ روزے رمضان کے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت بھی نہیں آئی تھی کہ آپ یہود و نصارہ سے اپنا طریقہ الگ کریں۔ تو اس ہدایت کے آنے سے پہلے آپ کا یہ طریقہ رہا کہ جب تک کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ آئے، آپ اہل کتاب کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اسی بنا پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کے احکامات آ گئے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں بعض دنوں کو یادگار حیثیت دی گئی ہے، اور یادگار بنانے کے لیے ان دنوں کو منتخب کیوں کیا گیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر معمولی مظاہرہ ظاہر ہوا ہے۔ جیسے یہی 10 محرم کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ فرعون کو دین کی دعوت دی جائے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی جائے، آزاد کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ اس دن فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے، کیونکہ فرعون ڈوب گیا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے ہاں یہ عظیم الشان تاریخی دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بصیام یوم عاشورہ، کہ آپ ہمیں 10 محرم کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے، اور ہم سے پوچھا کیا کرتے تھے کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد نہ تو آپ نے ہمیں عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور نہ اسے منع کیا، اور نہ یہ پوچھا کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ امام مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں سے آپ دیکھیے یا مرو، تو وہ حکم دیا کرتے تھے۔ دوسرا جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ یحسونا، یحسونا کے معنی ہوتے ہیں وہ ہمیں ابھارا کرتے تھے۔ فرض اور واجب تو نہیں تھا، لیکن ابھارا کرتے تھے، کیونکہ نیکی کے کام پر ابھارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ اور تیسرا جو ورب ہے یتعاہدونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آج کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی ابھارنے کا اور ترغیب دلانے کا ایک طریقہ ہے، اور مقصد تھا صحابہ کو اس دن کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ اور پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد اس کی اہمیت تو ختم کر دی گئی، لیکن 4 کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کیے، یہ بھی نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان 4 کاموں میں سے ایک صیام عاشورہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ ساری زندگی رکھتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں سب سے زیادہ بہتر دن جس میں روزہ رکھا جائے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں سے اس مقدس مہینے کی فضیلت جب سے دنیا بنی تب سے ہے، اور جو ہمیں مختلف فضیلتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوہے قلم، تقدیر، وہ بھی اسی مہینے میں طے ہوئی۔ پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی مہینے میں پیدا کیے گئے۔ یہ مقدس اور محترم مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے. ان کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے اور اس وقت جب آگ باغ بنی گلزار بنی یا نار کونی بردوں سلاما تو کہتے ہیں کہ اس وقت مہینہ محرم کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل اسی مہینے میں فرعون کی غلامی سے نجات ملی. حضرت یونس علیہ السلام جن سے خطا ہوئی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے اور جو انہوں نے دعا پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو مچھلی کے پیٹ سے آزادی بھی ان کو محرم کے مہینے میں ملی. حضرت ادریس علیہ السلام مقام علیا بلندی کے مقام پر جو اٹھائے گئے تو بھی محرم کا مہینہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمایا اور طویل بیماری سے گزارے گئے, ان کا مال ان کے جانور ان کے گھر والے جو سب ان سے جدا کر دیے گئے دنیا سے چلے گئے, تو کہتے ہیں کہ بیماری کی شفا یابی بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا, آسمان اور زمین سے پانی ہی پانی کا نزول تھا پانی کا نکلنا تھا, تو ان کو طوفان سے جو نجات ہے وہ بھی اسی مہینے میں ملی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی کہتے ہیں کہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں قبول کی اور قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. تو یہ مختلف روایات ہیں اور یہ جو ابھی آپ کو بتائی ہیں بنیاد الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہیں. جب 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی آپ اس کی تلقین کرتے تھے, تو اب ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یعظمہ الیہود والنصارا, کہ یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نامی تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو صحابہ کا پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہود و نصارہ بھی ایسا کرتے ہیں, تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا میں روزہ رکھوں گا, تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلام ہر مقام پر مسلمانوں کی شان امتیاز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ مسلمان کسی وقت بھی جا کر یہود و نصارہ یا دوسرے کافر جو ہیں وہ ان کی تقلید کریں. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہدایت کیوں کی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کرنی شروع کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خالف المشرکین, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مشرکین کے خلاف کرو. کیوں؟ وہ کفر کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کا طرز عمل ان کا طرز زندگی ان کی چال ڈھال ان کی وضاقتہ یا ان کا سراپا اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا گیا اور مشابہت سے منع کرنے میں عبادت سے منع کیا گیا, یعنی عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی. تو جب ان کے ساتھ عبادت میں بھی ادنا سی معمولی سی ریزیمبلنس یا ان کے ساتھ مشابہت سے منع کیا گیا, تو آپ بتائیے کہ جو دوسری برائیاں ہیں جو ان کے دوسرے طور طریقے ہیں جو ان کا دوسرا رہن سہن ہے, تو کہاں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ان کے قدم با قدم چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم یہود و نصارہ کے قدم با قدم چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے اندر گھسو گے. تو آج وہ نقشہ پوری دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ مسلمانوں نے سبھی معاملات میں اسلامی شریعت کے مزاج اور اسلامی جان اور اسلامی طرز زندگی چھوڑ دیا ہے. آج محرم سے جو ہمارے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے, مسلمان اس دن کو, اس بات کو بھول گئے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یکم جنوری سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے. وہ کہ ہوتی ہے اس سے نئے سال کی ابتدا, لیکن مسلمانوں کے نئے سال کی نہیں. اس وقت وہ کارڈ دیتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کہہ کے وش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں, ای میل بھیجتے ہیں اور ہیپی ہالیڈیز اور اس طرح سے کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی میں سے ہے. تو آئیے مسلمانوں, ہم اپنی شناخت کریں, آئیے ہم سب مل کر اپنی پہچان کریں. ہم ممتاز ہیں, ہم افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دین اسلام دیا گیا. دین اسلام دینوں میں سے, ادیان میں سب سے بہترین دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہیں, اللہ نے پسند کیا کہ دین اسلام ہمارا طرز زندگی ہو. تو دین اسلام کے طور طریقے بھی ہمارے طور طریقے ٹھہرنے چاہیے, نہ یہ کہ لباس میں بھی عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں, کہ مغرب کی دنیا میں مرد اور عورت کے لباس میں, گفتار میں, کردار میں, ان کے فرائض میں تمیز ختم کر دی گئی ہے. تو آج امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے امتیاز حاصل کرنا چاہتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع کیوں ہوتا ہے, سن ہجری کب مقرر کیا گیا. اس سلسلے میں بعض کہتے ہیں کہ 16 ہجری کو, بعض کہتے ہیں 17 ہجری کو, بعض کہتے ہیں 21 ہجری کو, یعنی 16 یا 17 یا 21 ہجری کو سن ہجری کا تقرر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے سال کا استعمال کا آغاز کیا گیا. اور اسلام سے پہلے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, اس لیے سال مہینے کا شمار کرنا, واقعات کا تعین کرنا, اس کے لیے کوئی مستقل سال یا سن رائج نہ تھا. اور عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور جنگوں سے مہینے اور سال کا حساب کتاب رکھتے تھے, کبھی عام الفیل سے اور کبھی کوئی بھی اہم واقعہ پیش آ گیا ہو تو اس سے, جیسے حرب الفجار. تو اس طرح وہ اپنے سال اور مہینوں کا حساب کتاب رکھتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا, اور دنیا میں سارے عرب, شام, فلسطین, مصر, عراق, فارس, ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی, اور گورنر, سپہ سالار اور جو دوسرے لوگ تھے اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط و کتابت کرتے تھے. پھر حساب کتاب کرنا, پیسوں کا آنا, پیسوں کا بھیجنا اور تحریروں کا بھیجنا, اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ تاریخ, مہینے اور سال کا تعین کیا جائے. کہتے ہیں ایک وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی جس پر صرف شعبان کا مہینہ لکھا تھا, نہ تاریخ یعنی دن کا پتہ چلتا تھا نہ سال کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے اور سال کون سا ہے, اس بات کا پتہ نہیں چلتا. پھر انہوں نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, اور اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ یمن کے گورنر تھے. ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیٹر, تحریریں آتی جن پر کوئی تاریخ درج نہ ہوتی, اور ڈاک کا نظام بھی منظم نہ تھا کہ اسٹیمپ سے ہی پتہ چلتا کہ یہ کون سی ڈیٹ کی تحریر ہے. تو انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس طرف توجہ دلائی, اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا, ہرمزان نے اعلانی کیلنڈر کے متعلق بتایا. ہرمزان جو توسک مدینہ میں رہتا تھا, ایران کا بادشاہ رہ چکا تھا, تو اس نے بتایا کہ ایرانی کیلنڈر میں تاریخ, مہینہ اور سال کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح رومیوں میں بھی ایسا ہی دستور تھا, ان میں بھی ایسا ہی رواج تھا. اب صحابہ کے درمیان اس بات پر مشورہ لیا گیا کہ مسلمانوں کا جو سن ہے یا سال ہے اس کا آغاز کب سے کیا جائے. مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے, اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ ہجرت نبوی کا مشورہ تھا، اور ہجرت نبوی اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ تھا، اس سے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا. اور ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا، لیکن تمام عرب قبائل 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کو سمجھتے تھے، اس لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر پیچھے کر کے اسلامی سن کا آغاز شروع محرم سے کیا گیا. اور یہ جو عشرہ مبشرہ ساجد بشیر کی ایک کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ 16 ہجری میں مسلمانوں کے سال کا آغاز کیا گیا، اور ہجرت کا واقعہ ربیع الاول میں گو کے پیش آیا تھا، تو پھر گویا کہ ربیع الاول سے سال کا آغاز کیا جاتا. لیکن کیوں نہ کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب ممالک میں عرب قبائل عرب لوگ اپنے سال کا آغاز محرم سے ہی کرتے تھے، تو اس لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے کر کے محرم سے اسلامی سن کا اجرا کیا گیا. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس سے حساب کتاب اور جو بھی کام تھا، تاریخ ہے، واقعات ہیں، ان کو منظم کرنا تو اس میں آسانی ہو گئی. اسی طرح الفاروق، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ لکھی گئی، یہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے، اس کی کئی جلدیں ہیں، اور اس میں ہے کہ 21 ہجری میں اس کا آغاز کیا گیا. اور اس کی بھی یہی وجہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو تحریر پیش کی گئی، اس میں صرف شعبان کا لفظ لکھا تھا. پھر انہوں نے جو مجلس شورا منعقد کی، تو کسی نے کہا کہ فارسی ایرانی ان کی نقل کر لی جائے، کیونکہ حرمزان جو خورستان کا بادشاہ تھا اور اسلام لا چکا تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا، تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ماہ روز کہتے ہیں اور اس میں تاریخ اور مہینہ دنوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سن کی ابتدا ہوئی اور اس کا آغاز کیا گیا. عام جو دنیا میں دوسرے مذاہب کا کیلنڈر ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ جیسے عیسائی جو ہیں، مسیحی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے کرتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں نا، چھوٹا سا آئین سا لکھا ہوا تھا عیسوی. اسی طرح یہودی اپنے سن کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے عظیم الشان واقعے سے کرتے ہیں. ہندو اپنے سن کی ابتدا اپنا ایک راجہ تھا بکرمی، جس کی پیدائش کے دن سے کرتے ہیں. اور رومی اپنے سن کی ابتدا سکندر فاتح اعظم، جس نے دنیا میں فتوحات کی، اس کی پیدائش کے دن سے کرتے ہیں. لیکن اسلام اپنے سن کی ابتدا اسلامی تاریخ کے ایک اہم ترین عظیم الشان خوبصورت بہترین واقعے سے کرتا ہے، اور ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے. اور صحابہ نے کیوں اسے اپنے سن کی ابتدا کی؟ کہ اس مہینے میں اور اس سال میں مسلمانوں کو عروج ملا. کیسے مسلمانوں کو عروج ملا؟ کہ ہجرت ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ 13 نبوی سے مراد کیا ہے؟ نبوت کے 13 سال تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور وہ دن جو تھے وہ بڑی ہی آزمائش کے دن تھے. نبی بننے کے بعد 13 سال تک ہانکے پکارے آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور مسلمانوں کو پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جاب کروائی جاتی تھی، تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، ان کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے جسم کی چربی پگھل کر دہکتے کوئلوں کو بجھاتی تھی، وہ آہد آہد پکارتے تھے اور چشمے فلک یہ نظارہ دیکھتا تھا. اور مسلمان بھی دیکھتے تھے، لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے تھے. مسلمان کمزور تھے، نہتے تھے، بے بس تھے. اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 13 نبوی میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملی. تو فتح الباری صحیح بخاری کی یہ شرح ہے، اس کے مطابق 13 نبوی ذوالحج کے بالکل آخر میں ہجرت کا منصوبہ مدینہ کی طرف طے ہوا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا تو وہ محرم کا مہینہ تھا. ہجرت سے مسلمانوں کے سن کا مقرر کیا جانا کیا یاد دلاتا ہے؟ کہ جب بھی اسلام کو اور اللہ کو ضرورت پیش آئے گی، یعنی دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ضرورت پیش آئے گی، تو مسلمان اپنی جانوں کے، مالوں کے، گھروں کے نذرانے پیش کریں گے. محرم سے ہمارے سال کی ابتدا کا ہونا ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ ہجرت سے دراصل اس کو مقرر کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سن کے ساتھ ہجری لکھا ہوا ہوتا ہے. اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کہ چھوڑ دینا. کس کو چھوڑنا؟ اپنے گھروں کو، جان کو، مال کو، ساری چیزوں کی قربانی کرنا. کس لیے؟ اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر. اور اس حصے میں آپ کے سامنے ہجرت کے دو تین نمونے پیش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے بیت عقبہ کبریٰ سے ایک سال پہلے ہجرت کی. ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے تھے. جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیوی، اس کے متعلق ہم آپ پر غالب آ گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر آپ کے ساتھ کیسے جائے گی. حضرت ام سلمہ کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اسے لے کر شہر شہر گھماتے پھرے. چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی کو چھین لیا. اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو چلے گئے نا ہجرت کر کے، اب عورت اور اس کا چھوٹا سا بچہ. اب ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا، حضرت ام سلمہ کے میکے والوں نے چھین لیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب اپنا بیٹا ہم اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے. تو ددھیال والوں نے بیٹا ماں سے محروم کر دیا، اور حضرت ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے. خلاصہ کیا ہے بات کا؟ کہ تن تنہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا سفر کیا، اور ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ شوہر سے جدا، بچے سے محروم، اور روزانہ روتی تھی اور جگہ پر پہنچتی تھی جہاں سے وہ بیٹے سے اور شوہر سے جدا کر دی گئی تھی. شام تک روتی رہتی تھی، اس جگہ بیٹھی رہتی. اور ایک سال گزر گیا، پھر بالآخر ان کے گھرانے میں سے کسی آدمی کو ترس آیا اور اس نے کہا کہ بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے. تو پھر اس طرح سے جو وہ تنہا تنہا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، جب وہ تنہیم میں پہنچی تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، اور اس طرح مدینہ تک پہنچی، یعنی ان کی انہوں نے مدد کی. تو اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو کفار قریش نے کہا تھا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر اور فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے نکل گئے. اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ، بخدا ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، جو حضرت صہیب رومی ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے، تمہیں میرا مال مبارک اور مجھے مدینہ کا سفر مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ اے صہیب تم نے نفع کا سودا کیا، اے صہیب تم نے نفع کا سودا کیا. آپ تصور تو کریں، آپ سوچے تو صحیح، پورا گھر، پورا مال، پورا بزنس کوئی امریکہ یا کینیڈا میں 10-20-15 سال رہے اور پھر اس کو کہا جائے کہ اب تم جا سکتے ہو لیکن خالی ہاتھ جاؤ گے، تو اس کا کیا حال ہوگا نا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کہ تمہیں میرا مال اور کاروبار مبارک، مجھے مدینہ کا سفر مبارک. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاص نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام رضی اللہ عنہ کو کافروں نے قید کر لیا. اب جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اترے تو عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، کیونکہ تینوں کی ماں ایک تھی. ان دونوں نے عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری ماں نے منت مانی ہے کہ جب تک تو تمہیں نہ دیکھ لے گی سر میں کنگھی نہیں کرے گی، دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہیں آئے گی. یہ سن کر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عیاش سے کہا، عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا. خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوں نے اذیت دی تو وہ کنگھی کر لے گی اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ ستائے گی تو وہ سائے میں چلی جائے گی. مگر حضرت عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز چلتی ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا. اب وہ دونوں بھائیوں کے کہنے میں آئے حضرت عیاش اور اس طرح مدینہ پہنچ کر واپس چلے گئے نا. عیاش رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ جب نکل پڑے، راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو. عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی. ان دونوں نے اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ آئے, لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے, اور انہوں نے رسی سے جکڑ کر انہیں باندھ دیا, اور اس بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا اے اہل مکہ, اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسے ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے. ان واقعات سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ مشرکین صحابہ کے ساتھ, صحابیات کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ مسلمان پٹ کر, رول کر اور زخمی ہو کر, اور گھروں کے قربانیاں کر کے, جانوں کے نذرانے پیش کر کے, ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. تو یہ سن ہجری کی ابتدا ہجرت سے کرنا اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمان اپنے کیلنڈر کی جب ابتدا اس سے کریں گے, اور ان کو یہ یاد رہے گی کہ اے دین اسلام, اے میری زندگی کے سرمائے, اے میرے ایمان, تجھے جب بھی ضرورت پیش آئے گی, جب بھی مجھے دین پکارے گا, جب بھی اسلام زخمی زخمی ہوگا, جب بھی اسلام کی طرف سے ایک ندا آئے گی, تو ہم اپنی جانوں کے, اپنے مالوں کے, اپنے گھروں کے, اپنے بیٹوں کے, اپنی عزتوں کے, اپنی حرمتوں کے نذرانے پیش کریں گے, جیسے کہ ہجرت مدینہ میں مسلمانوں نے پیش کیے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, یہ ہے کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز کسی انسان کی پیدائش سے نہیں کیا گیا, کسی کے حکومت ملنے سے نہیں کیا گیا, اور کسی کے فتوحات سے نہیں کیا گیا, بلکہ اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا. ہجرت سے ہمارے سال کا آغاز یاد دلاتا ہے کہ اے اسلام, ہم تیرے لیے ہیں, ہم تیرے بیٹے ہیں, ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں, اور تیرے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ توبہ کی آیت 36 میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہ ان مہینوں میں تم اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تو اس سے مراد ہے کہ ان مہینوں کو ضائع نہ کرو, ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ یہ متبرک مہینوں کا خاصہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو بقیہ مہینوں میں بھی اس کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے, کہ ان چار مہینوں میں جس میں محرم بھی ہے اگر اس میں عبادت کرے گا تو باقی مہینوں میں بھی اللہ اس کو عبادت کی توفیق دے گا. اسی طرح جو کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچائے گا تو باقی سال کے مہینوں میں بھی ان کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے. اور اسی آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ذالک الدین القیم, کہ یہ دین مستقیم ہے. مہینوں کا تعین, ترتیب, ہر مہینہ خصوصاً اس کے متعلق احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں. تو مہینوں کی ترتیب, ان کی خصوصیت, یہ بھی دین مستقیم ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے پاس سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. اور عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, لڑتے جھگڑتے تھے, کسی کی عزت جان مال کو تحفظ نہیں دیتے تھے. اور ان مہینوں میں خاص طور پر منع کر دیا گیا کہ لڑنا نہیں ہے اور جان مال کا تحفظ کرنا ہے. محرم کا مہینہ جو ہے اس میں بھی دوسروں کی جان مال کا تحفظ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ٹھہرتا ہے. تو ایک مہینے کی ٹریننگ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پورا سال کسی کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. اور کوئی اخبار دیکھ لیں آپ, کوئی خبریں سن لیں, کوئی پیپر پڑھ لیں, عزتیں لوٹی گئیں اور قتل کر دیا گیا, مال چھین لیا گیا, گاڑیاں چھین لی گئیں دن دہاڑے, اور اگر کوئی مال نہ دے تو پھر اس میں مار کے چلے جاتے ہیں کہ رکھا کچھ نہیں. تو نہ محرم کی تمیز ہے اور نہ ہی کسی اور مہینے کی. تو کیا یہ اسلام ہے؟ یہ بات بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس عظیم مہینے میں پیش آئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ اسلام کی سربلندی کے لیے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی سربلندی یاد دلاتی ہے. دوسری یہ کہ آپ نے بادشاہت کے خلاف نعرہ لگایا, بادشاہت کے خلاف آپ نے جہاد کیا, آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ اپنے پورے خاندان, اپنی فیملی سمیت اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت اس دن کو ہوئی, لیکن ابھی میں نے آپ کو احادیث کی سند سے یہ بات بتائی ہے کہ 10 محرم کا روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا, بلکہ محرم کا مہینہ اور 10 محرم کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی اس دن سے ہی یہ دن بڑا متبرک ہے, یہ بڑا فضیلت والا دن ہے. اور پچھلی قوموں کے ہاں بھی اس کی بڑی عزت تھی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس دن روزہ رکھتے تھے, اور آپ کا یہ کہنا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا, 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا, تو ایک کی بجائے 2 روزے رکھنا, وہ کہ اگلے سال آپ زندہ نہیں رہے. تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیا جائے, یا پھر 11 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ ہماری اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو. لیکن یہ روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے, بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت, آپ کی قربانی, اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے کہ ان کو شہادت کے لیے یہ دن نصیب ہوا, ان کو یہ خاص دن ملا, کیونکہ یہ دن بڑا افضل تھا, یہ بڑا اہم تھا, مکرم تھا, اور یہ دن ان کو ملا, لیکن ان کی یاد میں روزہ نہیں رکھا جاتا. تو جو بھی ہم کام کریں اس میں صحیح ہماری سوچ اور نیت ہونی چاہیے. یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے کہ سوچ کو بدل دینا, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ نئے سال کی جب ابتدا کرتی ہے تو محرم کے مہینے کا سوگ مناتی ہے. یہ سوگ منانا بدعت ہے, یہ سوگ منانا ایک رسم ہے. لوگ منگنی نہیں کرتے, لوگ شادی نہیں کرتے, لوگ کاروبار کا فیصلہ نہیں کرتے, گھر نہیں بدلتے, بڑے اہم اہم جو کام ہے وہ محرم کے مہینے میں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے کہ حضرت امام حسین دن شہید ہوئے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ تو شہداء کی تاریخ ہے, وہاں پہ حضرت امام حمزہ بھی شہید ہوئے جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے, وہاں پہ حضرت صہیب رومی پہ حضرت مصعب کا نام بھی ہے کہ جن کی لاش پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم مکہ میں میں نے اس سے خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. کوئی ایک شہید ہے, بے شمار شہید ہیں. حضرت عمر فاروق کو بھی تو شہید کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو شہید کیا گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی تو شہید کیا گیا. تو امت مسلمہ کی تاریخ, اس کی گود شہداء کی تاریخ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اصل بات کیا ہے, محرم کے مہینے سے جو ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اس میں ہمیں سوگ نہیں منانا چاہیے, اور محرم کا مہینہ یہ تعزیت یا سوگ کا مہینہ نہیں ہے. اس میں مرثیے پڑھنا اور ایسی محفلوں میں جانا, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا حرج ہے کہ ہم بھی چلا جائیں, تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے. لوگوں, یہ اوقات اللہ کی عبادت کے دن ہیں, یہ ذکر اور روزہ رکھنے کے دن ہیں, یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور دعاؤں کے دن ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ 10 محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم, کہ اللہ کے اس مہینے میں جسے تم محرم کہتے ہو رمضان کے بعد روزے رکھنے افضل ہیں. تو ہمیں بھی اس مہینے کی عزت اور اس کی حرمت اور اس کے ادب کو برقرار رکھنا چاہیے. پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا کو منانا یا مبارکباد دینا اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ وقت زندگی ہے, وقت زندگی ہے. اور سورت دہر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر لامنتہائی زمانے کا کوئی ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہ تھا. انسان مسلسل زوال کی طرف ہے. انسانی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ اس کو اپنی زندگی کی بجائے اس کی موت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. میری اور آپ کی زندگی جس کو میں اور آپ دن, مہینے, سال, لمحے, منٹ, گھنٹوں کی شکل میں گنتے ہیں, ہر آنے والا دن ہماری زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ پلٹتا ہے, جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تیری زندگی کے ایک دن میں کمی ہو گئی. اور گویا کہ میں اور آپ مسلسل اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سورت اثر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے, رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ عمر کی مدت وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے, اور اگر ہم نے اس عمر کو ضائع کر دیا اور اس کو صحیح کاموں میں صرف نہ کیا تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے. سورت اثر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی, تو گویا کہ زمانہ ایک اہم چیز ہے, وقت ایک اہم چیز ہے. یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو سالگرہ منا کر ضائع کیا جائے, کیک کاٹ کر ضائع کیا جائے. یہ تو اس لیے اللہ نے مدت دی ہے تاکہ ہم اس میں اپنی آخرت کی تیاری کریں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حق کا فائدہ نہیں اٹھاتے, اور وہ ہے صحت اور فرصت کے اوقات. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ پوچھ لیا جائے. کیا ہے وہ؟ نمبر ون کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری, دوسرے اپنی جوانی کو کس کام میں خرچ کیا, تیسرے اس نے مال کہاں سے کمایا, چوتھے اس نے کس کام میں لگایا, اور پانچویں کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے. اللہ رب العزت ضرور پوچھیں گے کہ اے جوانیوں کو منانے والوں, اے جوانیوں میں مستیاں کرنے والوں, اے جوانیوں میں رنگ رلیاں منانے والوں, تم نے اپنی جوانی میں مجھے کتنا یاد کیا, کتنی نمازیں پڑھی, کتنا خدا خدا کیا, کتنا دین اسلام کو قائم کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں کبھی اندھیرے میں نہ رہنے دے, ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ, اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے لیے اوقات میں برکت عطا کر اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق عطا کر. خلفائے راشدین جنہوں نے حکومت کی, جنہوں نے دنیا میں رہ کے لوگوں آخرت کمائی, جنت کی جن کو دنیا میں بشارت مل گئی, ان کے پاس بھی دن اور رات کے یہی 24 گھنٹے تھے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں. ہر عورت روتی ہے, ہر مرد روتا ہے کہ وقت نہیں ملتا, کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں, کتابیں بھی لکھنا چاہتے ہیں, کلاسیں کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, بھٹکوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں, شمیں روشن کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں وقت نہیں ملتا. وقت ہی کا تو رونا ہے, لیکن ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے. وہ راتوں کو اٹھتے تھے, شبینے کرتے تھے, اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, جھولیاں پھیلاتے تھے, ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھی, اور دن کے وقت رعایا کی خدمت کرتے تھے. تو آخر کیسے؟ اصل بات کیا ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت دی تھی, اور یہ برکت نیکی کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے, جب بندے نیک ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن کو وہ اٹھاتے ہیں, وہ قدم بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں, وہ زبان بن جاتا ہے جن سے وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں. تو اللہ 24 گھنٹوں کی چوڑائی اور لمبائی کو بڑھا دیتا ہے, 24 گھنٹوں کی چوڑائی میں برکت دے دیتا ہے, وہی دن اور وہی رات, لیکن یہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ, اور مغرب ممالک میں وقت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ٹائم از پاور. کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانہ گزر جاتا ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. سونا چاندی ہیرے جوہرات موتی اگر دولت ہے تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے وقت کی آڈیٹنگ کریں, اپنے وقت کی پلاننگ کریں. اور اہم بات کیا ہے جس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ انسانی زندگی میں ایسے لمحات بہت کم آتے ہیں جب انسان اب خود اپنی عدالت قائم کرے, خود ہی ملزم ہو, خود ہی اپنے خلاف مقدمہ دائر کرے, خود ہی اپنے زندگی کے مختلف عملوں پر اور اس کے پہلوؤں پر غور کرے, اور خود ہی جج ہو اور خود ہی اپنے آپ کو مجرم ثابت کرے. کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں تاویلیں کر کر کے، بہانے کر کر کے، اور یہ عدالت احساس کی عدالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استوا یومانی فہوا مغبون، کہ جس کے دو دن برابر ہو گئے پس اس کا غبن ہو گیا، اس کا دیوالیہ ہو گیا. ہمارے زندگی کے اگر دو سال برابر ہو گئے، دونوں ایک سال ایک جیسے ہیں، اور دو سال نہیں، کسی نے 30, 40, 50, 60 سال زندگی کے گزار لیے ہیں، اور ہر آنے والا سال ہمیں نیکیوں میں آگے نہیں بڑھاتا، ہم اپنی برائیوں کو دور نہیں کرتے، ہمارا قرآن اگر ایک پارا حفظ تھا تو اگلے سال بھی ایک پارا ہی ہے، تو پکا نہیں ہوتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے وقت کا جو بہترین سرمایہ اور وسیلہ تھا، ہم نے اس کی ناقدری کی، اس کو ہم نے ضائع کر دیا. کہ یہ 24 گھنٹے کی تھیلی، یہ 24 گھنٹے کے سکے جو میرے اور آپ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو پیسے ڈالر ہوتے ہیں، یہ روپے ہوتے ہیں، درہم اور دینار ہوتے ہیں، پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پوری پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں اور یہ چیز خریدنی ہے، صحیح سے کون سی سیل لگی ہے، کہاں لگی ہے. بعض اوقات فیو پینیز کے لیے، چند سکوں کے لیے گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں اور کتنا پیٹرول ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وقت کی قدر نہیں کرتے. اور یہ بے دریغ جو وقت کا استعمال کرتے ہیں، ہم یہ بات بھول گئے کہ رحمان کے بندے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، تو کسی اگر لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. سورۃ الفرقان آیت 72، یعنی فضولیات میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. صوفیہ کرام کا جو اقوال ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، الوقت سیف القاطع، کہ وقت تلوار کی طرح ہے. ایک حکیم کا قول ہے کہ زمانہ سیال ہے، سیال بہنے والی چیز لکوڈ کو کہتے ہیں، جسے کسی آن سکون نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وقت تیزی سے بہ رہا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اگر انسان کو موت کا وقت نہیں پتا تو اس کو ہوشیار رہنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے غیر مفید باتوں میں، فون کے اوپر گھنٹوں بیٹھنا، کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرنا، ٹی وی کو آن کر دیا ہے اور بغیر ضرورت کے اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اخبار اور فلائر سامنے ہیں اور اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جو کامیاب ہستیاں دنیا میں گزری ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کہ وہ وقت کی قدر کرتے تھے اور اس کا صحیح استعمال کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ جب اپنا احتساب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ وقت کی قدر و قیمت کرنے والے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا. عامر بن قیس ایک زاہد تھے، تابعین میں سے تھے. ایک شخص نے ان سے آ کر کہا، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں. انہوں نے جواب دیا، پھر تم ذرا سورج کو تو ٹھہرا لو، زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح شیخ محمد بن سلام، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیوخ میں سے تھے. ایک دن ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے آواز لگائی، مجھ کو نیا قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے. لوگوں نے ان پر نئے قلموں کی بارش کر دی. یہ ان کی دریا حالی کا حال تھا، ان کی دریا دلی کا حال تھا، کہ وہ ایک قلم کو 1 دینار کے بدلے خرید لیتے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ان کے خیالات کا تسلسل جاری رہے. تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ جاہز کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پر لے کر ساری رات کتابیں پڑھتے رہتے. کتابیں اگر خرید نہیں سکتے تھے تو ان کی دکان کرائے پر لے لیتے کہ بیٹھ کر میں کتابیں پڑھ سکوں. اسی طرح اسماعیل بن اسحاق قاضی کے گھر جب بھی کوئی جاتا تو انہیں پڑھنے میں مصروف پاتا. ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کا مطالعہ نہ کر سکے. امام ابن جریر تبری ہر روز 14 پیجز لکھ لیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدے اور استفادے کے بغیر نہ گزارا، ہر روز 14 صفحے. سارٹر نے تاریخ العلوم میں البیرونی کو دنیا کے بڑے عالموں میں شامل کیا ہے. ان کے شوق علم کا یہ حال تھا کہ حالت بیماری میں مرنے سے چند منٹ پہلے ایک فقی سے جو ان کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا علم الفرائض کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، مرنے سے چند لمحے پہلے۔ اسی طرح مشہور متکلم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک، فرمایا کرتے تھے میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں ہوں، مجھ کو دن اور رات میں جب بھی نیند آتی ہے سو جاتا ہوں اور جس وقت بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتا ہوں، ان کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا اور پڑھانا تھا۔ علامہ ابن جوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے، وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، وہ قلم کے تراشے سنبھال کر چھوڑتے، چنانچہ انہوں نے وصیت کی بھی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری وفات میں غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ قلم کے تراشوں سے آگ لگائی جائے، تو اسی سے ان کو غسل دیا گیا۔ اور وہ اپنی ایک تحریر میں افسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد بھی 100 سے کم نہیں ہوگی، صرف تفسیر کبیر 30 والیوم میں ہے، 30 جلدوں میں۔ وہ کہا کرتے تھے کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا ہوں۔ علامہ شہاب الدین محمود علوسی مفسر قرآن نے اپنی رات کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، پہلے حصے میں آرام کرتے، دوسرے میں اللہ کو یاد کرتے اور تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ ایک سوال ہے جو میرے اور آپ کے نام ہے کہ آئیے یہ نئے سال کی ابتدا میں، آئیے 2008 10 جنوری سے جو محرم ہمارے سن ہجری کی ابتدا ہے 1429 کی، آئیے ہم بھی کچھ وعدے کریں، آئیے ہم بھی کچھ پلاننگ کریں، آئیے ہم بھی کچھ زندگی کے اہم فیصلے کریں کہ مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، مجھے آخرت کی اور جنت کی تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گھلانا ہے، کھپانا ہے، مجھے ضرور ضرور با ضرور جو میری زبان فضول باتوں میں وقت ضائع کرتی ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ زبان کا کنٹرول جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو اور شرمگاہ کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عام طور پہ جو وقت ضائع کیا جاتا ہے اس کو 3 بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، ایک ہے ذاتی اور نفسیاتی وجہ، دوسرا معاشرتی نظام سے مجبوری، اور تیسرا تصوراتی۔ بعض لوگوں کو مشہور بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مقبول بن جائیں، بعض لوگوں کو ہر کام خود کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعض کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کمال ہر چیز میں کمال حاصل کریں، اور بعض لوگ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کل کام کریں گے، ہے نا، کل کریں گے، اور اس ہفتے تو نہیں باجی اگلے ہفتے میں 10 پاروں کا ٹیسٹ دوں گی، آج نہیں میں آئندہ وہ میں 1 پارے کا سورۃ یونس کا ٹیسٹ دوں گی۔ آپ یاد رکھیے کہ بس آج ہے کل نہیں، کل کس نے دیکھی ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ یونان کے دانشوروں نے وقت کی ایک تصویر بنائی، وقت کی ایک تصویر بنائی اور انہوں نے کہا وقت ایک بوڑھا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں درانتی ہے یعنی تلوار جس سے عمروں کو کاٹتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں شیشہ ہے جس سے یہ عمروں کو ماپتا ہے، میئرمنٹ کرتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اور اس کے ماتھے میں بالوں کی ایک لٹ لٹک رہی ہے اور یہ مسلسل بھاگ رہا ہے۔ اگر تم وقت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو بالوں کی لٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور پھر کام کرنا شروع کر دو۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ وقت کا بہترین استعمال کریں، اور فیشن میں اور دنیا کی کثرت اور دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی میں اور آپ جو فکر کرتے ہیں، کبھی بیبی شاور اور کبھی برائڈل شاور اور کبھی مدر ڈے اور فادر ڈے، یہ میرا اور آپ کا تہوار نہیں ہے، یہ فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا تہوار کیا ہے، میری اور آپ کی پہچان کیا ہے، کہ میں اور آپ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کریں، نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلیں، اور چال میں ڈھال میں اپنے طرز عمل اور طرز گفتار میں اور کردار میں یہ سوچیں کہ کس طرح مجھے اور آپ کو رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والعصر کہ بے شک قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے اگر اس نے ایمان، عمل صالح، یہ دو انفرادی صفات ہیں سورت اثر میں بتائی گئی، اور دو اجتماعی ہیں کہ حق بات کی نصیحت اور پھر حق بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اگر اس پہ صبر نہ کیا تو سب لوگ خسارے میں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ نئے سال کی ابتدا، محرم کا مہینہ، مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو، تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا سال بنے، یہ مسلمانوں کی فتح کا سال بنے، مسلمانوں کی قدر و قیمت کا سال بنے، مسلمانوں کی جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خون جو پانی سے زیادہ سستا ہے، اگر کہیں میں کوئی بات ہوتی ہے تو آواز آتی ہے اور ایک بیان آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جو ٹیررسٹ ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ نئے سال کی ابتدا مسلمانوں کا عروج بنا دے، یا اللہ تو اس کو مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو مسلمانوں کی آواز میں قوت دے دے، تو مسلمانوں کو قوی کر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العزت، تو ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنے اوقات کا استعمال کرنے والا بنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ پر چلنے والا بنا، اور یا رب العزت تو ہمیں اسلام کی بہتی ہوئی گنگا میں اسلام کی ترقی کا ہمیں ذریعہ بنا، اور یا رب العزت تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو امت مسلمہ کو معاف کر دے، تو اس کو متحد کر دے، تو ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو تحفظ دے دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیاں جو رول رہی ہیں، اے اللہ ہمارے جوان جو ضائع ہو رہے ہیں، اور اے اللہ جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اس بہترین استعمال کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج پھر امت مسلمہ کی عورتوں کی گودوں میں کوئی ابو بکر، کوئی عمر فاروق، کوئی موسیٰ بن نصیر، کوئی طارق بن زیاد، کوئی سلطان ٹیپو، کوئی محمد بن قاسم دے دے، اے اللہ تو ہمیں توحید اور آخرت کی اپنے جوانوں کو لوریاں دینے والا بنا، اور اے اللہ تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم آپ سے وہ جنت مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس جہنم سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔